أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين درود بجگہ محمد وآل محمد پر پروردگار عالم نے ماہ مبارک رمضان کملات اور تزکیہ نفس کا مہینہ قرار فرمایا ہے اور ہم انسانوں کو وہ ایک موقع فراہم کیا ہے ایک سال کے بعد کہ اس کی برکتوں سے فائدہ اٹھائیں اپنے راستے کو پہچاننے کی کوشش کریں. اب یہ خدمت میں عرض ہوا کہ جو فرق ہے جو اصلی ڈفرینس ہے وہ معرفت پر ہے کون کس چیز کو کتنا پہچان پایا. تو جتنا میں اور آپ اپنے آپ کو پہچان پائیں گے اس دنیا کو پہچان پائیں گے اس کی منازل کو پہچان پائیں گے. جو مجھے احساس ہوتا ہے اپنی غلطیوں کو دیکھتے ہوئے, ظاہر میں بھی 20-25 سال سے طالب علم ہوں تو میں نے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور اس میں اپنی غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کی ہے. تو مجھے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ہم ان باتوں کو نہیں سمجھ پا رہے کہ ہم کچھ منزلوں سے گزر رہے ہیں اور یہ بھی ایک منزل ہے, گرچہ ہم سب کو معلوم بھی ہے. یعنی اگر کوئی ہم سے کہے کہ اس کے بعد ایک اور دنیا ہے تو ہم کہیں گے ہم جانتے ہیں, ہم کہیں گے یہ دنیا ہے وہ آخرت ہے تو کہیں گے یہ بھی جانتے ہیں, اس دنیا میں جو کریں گے اس کی جزا آخرت میں ملے گی یہ بھی جانتے ہیں, کون سی بات نہیں جانتے ہیں. لیکن ان تمام کو جاننے کے باوجود کوئی کمی ہے کہ وہ نہیں ہو رہا جو ہونا چاہیے. بالکل ایسے ہی جیسے کسی بچے سے پوچھا جائے کہ آپ کون سی کلاس میں, میٹرک میں ہوں, آپ پیپر ہوں گے, ہاں بالکل ہوں گے, وہ امپورٹنٹ ہوں گے, ہاں بالکل ہوں گے, اگر اس میں فیل ہو گئے یا مارکس کم آئے تو زندگی پہ برا اثر پڑے گا, ہاں برا اثر پڑے گا, تو آپ پوچھیں گے پھر پڑھتے کیوں نہیں ہو, پھر جب سب کچھ پتا ہے تو کرتے کیوں نہیں ہو. ہمیں بھی گویا سب کچھ پتا ہے, ہاں تفصیل سے شاید نہیں معلوم, بالکل اس بچے کی طرح جس کو یہ تو پتا ہے کہ میٹرک کے پیپرز یا او لیولز کے پیپرز امپورٹنٹ ہوتے ہیں, اس کے اندر اچھا گریڈ آنا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, آگے کی زندگی کے اندر بھی اچھا رہتا ہے, اس سے اچھا اثر پڑتا ہے, لیکن اس کو ڈیٹیلز نہیں معلوم. یعنی اس کو نہیں معلوم کہ مثال کے طور پر جب خراب تعلیمی کیریئر کے ساتھ پروفیشنل لائف میں اترتا ہے تو اب جو جھیلتا ہے تو وہ اس نے نہیں جھیلا ہے, یہ اس کو نہیں معلوم, تفصیل نہیں معلوم. شاید ہمارے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے کہ ہمیں وہ تفصیل نہیں معلوم. ہاں ٹھیک ہے, یہ معلوم ہے کہ پہلے بھی کہیں تھے, آگے بھی کہیں جائیں گے, یہ بہت چھوٹا سا ٹائم ہے, 50-60 سال ہے, لیکن چونکہ اس تفصیل کا علم نہیں ہے تو وہ بات نہیں بن پا رہی جو ہمارے اندر بننی چاہیے. اب وہ جو بات بننی چاہیے وہ کیا بننی چاہیے, وہ یہ ماہ رمضان کے لیے کہ خدا تعالیٰ نے ماہ رمضان دیا, آپ اپنے اندر ان اچھائیوں کو جمع کر لیں جن اچھائیوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ اچھائیاں ہیں. آیت اللہ بہجت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے, اچھا یہ بھی عرض کرتا چلوں ان کی شخصیت کی مناسبت سے, اس سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں آتی ہے بھائی کہ یہ جو اچھے لوگ گزرے ہیں ان کا تذکرہ کرنا بھی ہمیں اور آپ کو بہت مدد دے گا. آپ جن اچھے لوگوں کو جانتے ہیں ان کا تذکرہ بھی آپ کو اور مجھے بہت مدد دے گا ہماری اپنی معنوی ترقی کے لیے, کیونکہ بالآخر خدا تعالیٰ نے اپنے فیوز و برکات کے لیے واسطے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ کہ مثلا آیت اللہ العظمیٰ بہجت 90 سال سے اوپر عمر گزارنے کے بعد 70 سال تک مخفی تھے, 70 سال تک تقریباً ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ لوگ نہیں جانتے تھے. مثلا آپ خود اپنے آپ سے پوچھیں آپ نے کتنے سالوں پہلے آغا بہجت کا نام سنا اور کتنے سال ہوئے آپ کو جانتے ہوئے, تو آپ تعجب سے دیکھیں گے کہ بہت زیادہ عرصہ نہیں گزرا ہوگا جبکہ ان کی عمر 90 سال کے قریب تھی اس وقت. تو یہ کہ خدا تعالیٰ نے آخری ایام کے اندر ان کی شخصیت کو آشکار کروایا اور ان کے ذریعے سے بہت لوگوں نے ہدایت پائی, ان کا ذکر بھی فائدہ دے گا, ان کا ذکر بھی مجھے اور آپ کو فائدہ دے گا, ان کی روح کی بلندی کے لیے, ان کے اور ان کے اساتذہ کی روح کی بلندی کے لیے, اور ان کے جیسے اور دوسرے افراد جیسے مثلا آیت اللہ مرزا جواد ملکی تبریزی, آیت اللہ شاہ آبادی, ان کے استاد آیت اللہ قاضی طباطبائی, ان کے استاد آیت اللہ حسین خلی حمدانی, ان کے استاد سید علی شوستر, اور ان کے استاد ملا علی جولا، یہ پورا سلسلہ عرفان ہے جو چار پانچ نسلوں کے اوپر محیط ہے. ان تمام کے اور ان کے شاگردوں کی ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. ان سے مقرر لوگ پوچھتے تھے ہم مانوی ترقی چاہتے ہیں کیا کریں، تو وہ کہتے تھے جس پر یقین ہے اسے اہمیت دو اور جس میں شک ہے اس میں احتیاط کر لو. آسان راستہ یہ ہے جس کا یقین ہے اسے اہمیت دے دو. مثلا ہمیں یقین ہے کہ نماز پڑھنا اچھا کام ہے، اسے اہمیت دے دو. ہمیں یقین ہے کہ اول وقت نماز پڑھنے میں بہت بڑی فضیلت ہے، اہمیت دے دو. ہمیں یقین ہے کہ جھوٹ بولنا حرام ہے، ہمیں یقین ہے کہ فحشا دیکھنا حرام ہے، میوزک سننا حرام ہے، ان کے برے اثرات ہیں. جس پر یقین ہے اسے اہمیت دے دو، اور جس پر یقین نہیں ہے اس میں کہتے تھے احتیاط کر لو. یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ احتیاط کیسے ہوتی ہے. مثلا کوئی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں یقین نہیں ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، احتیاط کر لیں. تو وہ کہتے تھے آسان ترین راستہ یہ ہے کہ یقینیات کو اہمیت دو اور مشکوک میں احتیاط کر لو. اس سے زیادہ آسان راستہ کیا ہوگا؟ پھر اگر کوئی ان سے کہتا تھا، مثلا اصرار کرتا تھا کہ مثلا مجھے بتائیے کوئی راستہ بتائیے، تو کہتے تھے سب سے بڑا راستہ بندگی ہے اور بندگی ترک معصیت سے ہے. بس سب سے بڑا راستہ بندگی ہے، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، اور بندگی کس سے ہے؟ بندگی گناہ ترک کرنے سے. بس یہاں سے ہر چیز نے شروع ہونا ہے. یعنی اگر آج بھی کوئی انسان ہے ختم مرتبت کی تشریف آوری کے بعد 1400 سال کے بعد وہ کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے اے اللہ میں تیرے نبی کے راستے پہ چلنا چاہتا ہوں، عظمتوں بلندیوں کمالات اور ترقیوں کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، راستہ کیا ہے؟ پہلا قدم حرام کو ترک کر دے، گناہ کو ترک کر دے، یہ پہلا قدم. البتہ وہ اصرار کرتے ہوئے کہتے تھے کہ گناہ قولاً اور فعلاً، یعنی قول میں بھی، اب ان کا قول وسیع تھا، قول زبان سے کہنا بھی تھا اور نظریے کا معتقد ہونا بھی، کیونکہ نظریے میں بھی ہم لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں. نظریے میں کیسے گناہ ہوتا ہے؟ مثلا امامت کو نہیں جانتا، یہ نظری گناہ ہے. ثواب کیا ہے؟ ثواب یہ کہ امامت کو پہچاننا چاہیے. مثلا قیامت کو نہیں جانتا، یہ نظری گناہ ہے، فکر کا گناہ ہے یہ، اور فعل کا گناہ بھی ہو سکتا ہے. تو کہتے تھے کہ اعتقاد اور عمل کے اندر گناہ مت کرو، اس سے بڑھ کر کوئی راستہ نہیں ہے، باقی سارے راستے کھل جائیں گے. اور ان کی اگر مشورے کو جمع کر لیں تو وہ فرماتے تھے کہ ترک معصیت کرو اور نماز اول وقت پڑھو، جتنی فضیلتیں جہاں تک چاہیے سب ان دو سے مل جائیں گی. ترک معصیت، گناہ ترک کر دو، اور نماز اول وقت پڑھو، نماز کو اہمیت دے دو. تو کہتے تھے ساری فضیلتیں اسی راستے سے نصیب ہو جائیں گی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. محمد آل محمد. اب ان دو سے کیا ہوگا؟ اگر کل کی باتوں کو اس کے اندر جمع کریں تو ان دو سے یہ ہوگا کہ ہمارے سامنے معرفت کے کچھ دروازے کھلنا شروع ہو جائیں گے. معرفت یعنی شناخت کے، ہم کچھ چیزوں کو پہچاننا شروع کریں گے. مثلا کیا پہچاننا شروع کریں گے؟ فرض فرمائیے آپ کسی بھی ذریعے سے پہچان لیں گے کہ گناہ کے نتیجے میں ہوتا کیا ہے. ایک امپورٹنٹ چیپٹر ہے ہمارے پاس روایات کے اندر، بے عزت ہو جانا. گناہ بے عزتی لاتا ہے، گناہ سے بے عزتی آتی ہے. اچھا اب یہ جو بے عزتی کا چیپٹر ہے، یہ ہم لوگ دنیا کے اندر کچھ کچھ احساس کر سکتے ہیں کہ مثلا دنیا میں اگر ایک انسان بے عزت ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے ہوتا ہے. مثلا دنیا میں بے عزتی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں بے عزتی یہ ہے کہ صاحب کوئی آدمی کہیں جا رہا ہے، اچانک اس کے لباس پارا پارا ہو جائے، اس کے کپڑے پھٹ جائیں، بے عزت ہو جاتا ہے، یہ بے عزتی ہے. اور پھر اس کے اوپر قیاس کرتے ہیں کہ اگر قیامت کے دن روح پارا پارا ہو جائے اور ابھی جو لباس پھٹا تو ہمارے جیسے تین چار افراد کے سامنے بے عزتی ہوئی، اور محشر کے اندر تمام خلائق ہوں گے اور خدا نہ کرے اس موقع پر اہل بیت کے سامنے بے عزتی ہو گئی، تو کیا ہوگا؟ وہ جو بے عزتی ہے وہ اس بے عزتی سے قابل مقایسہ نہیں ہے، یہ اصلا بے عزتی ہے ہی نہیں ہے ایکچولی. یہ تو ہم لوگ جیسے انسان ہیں جن کے درمیان ہم لوگ ہیں، اور اس میں بہت ساری چیزیں جن کو ہم عزت اور بے عزت کہتے ہیں، وہ اصلا عزت اور بے عزت ہوتی نہیں ہے. عزت اور بے عزت کا معیار بھی چونکہ ہمارا بگڑا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کو عزت اور بے عزت کچھ چیزوں کو کہنے لگتے ہیں. مثلا ہم سمجھتے ہیں غربت بے عزتی ہے. غربت کہاں سے بے عزتی ہو گئی؟ امارت عزت ہے, وہ کہاں سے عزت ہو گئی؟ تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ مشکل میں آ گئی ہیں. اس کے لیے بہترین کام یہ ہے کہ سیف سجادیہ کے اندر ایک دعا ہے جو شاید میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہو. سیف سجادیہ میں ایک دعا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دنیا دیکھے تو وہ دعا پڑھے. سیف سجادیہ میں, اچھا میرے خیال میں دبئی والوں کو تو بہت پڑھنی چاہیے دعا, یہاں یہ مشکل بہت زیادہ چلتی ہے. تو اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھ میں دنیا دیکھے, کسی کے پاس دنیا دیکھے, یہ دعا پڑھے. اس دنیا میں, اس دعا میں کیا لکھا ہے؟ دعا میں یہ لکھا ہوا ہے, ایک جگہ جملے پہ آگے لکھا ہے, کہا خدایا کچھ مانگا کہ خدایا مجھے یہ دے یہ دے, نہ دنیا میں سے کچھ اور بصیرت میں سے. اس کے بعد فرمایا کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نہ ہونے کو بے عزتی سمجھنا شروع کر دوں اور ہونے کو عزت کا سبب سمجھنا شروع کر دوں, اور پھر جس کے پاس نہ ہو اس سے بے احترامی ہو, اور جس کے پاس ہو ہونے کی وجہ سے اس کا احترام ہونے لگے. اور پھر اس کے, امام نے فرمایا اس کے نتائج پھر کیا ہوں گے. اچھا یہ وہ سب کچھ ہے جو ہو رہا ہے یہاں پر, یہی سب کچھ یہاں ہو رہا ہے جس کو امام فرما رہے ہیں کہ خدا ہے یہ نہ ہو کہیں میرے ساتھ. تو وہ دعا ضرور آج آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں. ہم سورہ سبا کو جاری کرتے ہیں انشاءاللہ. درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغیب. اور وہ لوگ جو کفر اختیار کر گئے انہوں نے کہا کہ وہ گھڑی ہم پر نہیں آئے گی, وہ وقت ہم پر نہیں آئے گا. کہہ دیجئے رسول کہ ہاں میرے پروردگار جو غیب کو جاننے والا ہے یقیناً تم پر وہ وقت ضرور آئے گا. لا يعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکبر الا فی کتاب مبین. اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر وزن کی چیز بھی نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے نہ زمین میں, نہ اس ذرے سے چھوٹی اور نہ اس ذرے سے بڑی کوئی چیز ہے مگر یہ کہ سب ایک روشن کتاب کے اندر ہے. خدا نے متعال سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے. یہ جو معرفت ہے وہ انہی جملات پر یقین کرنا ہے. پہلے میں, مجھے اچھی طرح احساس ہے جب میں قرآن کریم پڑھتا تھا اور ابھی بھی پڑھتا ہوں ظاہر, تو میں یہ سوچتا تھا یہ کیا ہے, اتنا آسان جملہ لکھا ہے, خدا کے علم سے کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. پھر کون منکر ہے اس کا؟ اس چھت کے نیچے کوئی ہوگا جو منکر ہوگا؟ کون منکر ہے؟ لیکن سوال یہ, اس چھت کے نیچے کوئی ہے جس کو یقین ہے؟ ہم منکر تو کوئی نہیں ہے لیکن صاحب یقین بھی کوئی نہیں ہے. پھر جس کو یقین ہو کہ خدا نے متعال کے علم سے ذرہ بھی چھپا نہیں رہے گا وہ پھر کچھ اور ہو جائے گا, پھر وہ ایک عام آدمی نہیں ہوگا, اس کا یقین اس کو کہیں سے کہیں پہنچا دے گا. پھر اس کے, اچھا اس یقین کے اثرات بھی ہوں گے پھر, اور یہ کہ ہم اور آپ کے اندر اس یقین کے اثرات نظر نہیں آ رہے, اس کی وجہ یہ کہ یقین نہیں ہے, ورنہ یقین ہوتا تو اس کے اثرات نظر آنے چاہیے تھے ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے اندر. فرمایا لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا, اس کے علم سے کوئی ذرہ برابر وزن کی چیز بھی نہ آسمانوں میں چھپی رہتی ہے نہ زمین میں. ابھی ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ بھئی یہ تو غلط بات کہہ دی کہ یقین نہیں ہے, ان کو کیا پتا یقین ہے یا نہیں ہے. ابھی دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. مثلا فرض کیجئے میرے کسی رشتہ دار نے میرے ساتھ کوئی کام کیا جو مجھے اچھا نہیں لگا اور میرا دل کڑ رہا ہے اور میرا دل چاہ رہا ہے دو جملے بول تو دوں اس کو کہ اس نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. کیوں یہ دل چاہ رہا ہے؟ آیا اللہ کے علم سے یہ ذرہ چھپا ہوا رہے گا کیا؟ کیا وہ جزا نہیں دے گا؟ کیا وہ غلط کرنے والے کو سزا نہیں دیتا ہے؟ کیا وہ صبر کرنے والے کو جزا نہیں دیتا ہے؟ پھر میرا دل کیوں کڑ رہا ہے؟ ابھی بول لوں یہ بہتر ہے یا صبر کر لوں اور خدا اس کی جزا دے دے وہ بہتر ہے؟ اور کتنے لوگ ہیں جو صبر کر لیتے ہیں؟ یہ سب چیزیں بتا رہی ہیں کہ ان بنیادی ترین یقینیات کے اوپر بھی ہمیں یقین حاصل نہیں ہوا ہے. یہ بنیادی ترین جو عبارات ہیں, اچھا پھر انسان دیکھتا ہے قرآن کریم میں ایسی عبارات کثیر ہیں, خدا ہر چیز پر قادر ہے, خدا سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے, کوئی چیز خدا کی حکمت سے باہر نہیں ہے, ہر چیز خدا کی سلطان کے اندر ہے. انسان بار بار سوچنے لگتا ہے کہ بھئی یہ باتیں بار بار کیوں آ رہی ہیں, یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ ایسا ہے. بھائی وہ انڈرسٹوڈ تو ہے لیکن یقین نہیں ہے. خدا چاہتا ہے میں اور آپ یقین حاصل کریں اس بات کے اوپر, اور یہی وہ معرفت ہے کیونکہ اسی یقین سے زندگی بدلتی ہے. ایک آدمی جو معمولی سی مصیبت سے واہ ویلا کرتا رہتا ہے, پریشان ہوتا رہتا ہے, یہ اس وجہ سے کہ اس کو خدا کی حکمت پہ یقین نہیں ہے. اگر اس کو خدا نے متعال کی حکمت بھی یقین ہوتا، اس کی قدرت بھی یقین ہوتا، خدا نے متعال کی جزا و سزا بھی یقین ہوتا تو اتنا واویلا کیوں کر رہا ہے؟ یہی کہ یقین نہیں ہے، یہ مصیبت آ رہا ہے. اور یہ جو ہم اور آپ گناہ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر اور اسلامی معاشروں کے اندر یا غیر اسلامی معاشروں کے اندر، وہ سب کا سب اس وجہ سے کہ ہمیں یقین نہیں ہے. اگر یقین ہوتا تو کوئی پاگل ہے کہ یہ کام کر رہا ہوتا. یعنی جو ہمارے پاس جملات موجود ہیں کہ گناہ گار پاگل پانے کے مرحلے میں ہوتا ہے بہرحال، کیونکہ وہ جو گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ کوئی عقل مند آدمی نہیں کرنا تھا، اس میں کیوں گناہ کرے گا، لیکن کر رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یقین نہیں ہوتا. اب جو سارا کام ہے وہ یہی ہے، انہی جملات کے اوپر یقین کر لینا، انہی جملات کے اوپر اتنا غور و فکر کر لینا کہ خدا نے متعال اپنی یقین کی دولت سے مالا مال کر دے، کسی طریقے سے وہ نورانیت ہمارے اوپر ڈال دے. وہ جو حدیث عنوان بصری کے اندر وہ بوڑھا آدمی آتا ہے بار بار امام کے پاس اور کہتا ہے مولا مجھے کچھ سکھائیں، اور مولا فرماتے ہیں کہ العلم نور یغذفہ اللہ علی قلب من یشاء، لیس العلم بالتعلیم والتعلم بل ہوا نور یغذفہ اللہ علی قلب من یشاء. علم سیکھنے سکھانے سے نہیں ہوتا ہے، علم تو وہ نور ہے جو خدا جس کے دل پہ چاہتا ہے نازل کر دیتا ہے. البتہ خدا کا چاہنا بھی بے قانون نہیں ہوتا، خدا نے متعال کا چاہنا نہ چاہنا بلا قانون نہیں ہوتا. مثلا میرے اندر تمام تر صلاحیت ہے نور کی اور وہ نہیں دے رہا کیونکہ وہ جس پہ چاہتا ہے ڈالتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے. اس نے خود قانون بنائے، ان خود قوانین کی رعایت فرماتا ہے چونکہ اسی کے اندر حکمت ہے، قانون سے ہٹ کے حکمت نہیں ہے اور وہ حکیم ہے. تو اس نے حکمت کے لیے کیا قانون بنایا؟ اس نے حکمت کے لیے قانون بنایا کہ جو اپنی موت کو اور آخرت کو زیادہ یاد کرے گا اسے حکمت دے گا. آپ کو حکمت چاہیے، آپ اپنی موت اور اپنی آخرت کو یاد کریں. جگہ جگہ ایسی چیزیں دیتا ہے کہ آخرت یاد آئے تاکہ یہ لوگ حکمت سیکھ سکیں. آپ وضو کے تمام اعمال کے اندر دیکھ لیجئے، جتنی دعائیں ساری کی ساری آخرت پر ہیں. اب وضو تو دنیا کے اندر رہنے کا ایک عمل ہے نا، آپ وضو دنیا میں رہتے ہوئے کر رہے ہیں. آپ چہرے کے اوپر پانی ڈال رہے ہیں، اس کی دعا کیا کہہ رہی ہے؟ اس کی دعا کہہ رہی ہے خدا میرے چہرے کو اس دن نورانی کر دے جس دن چہرے شدت غم سے تاریک ہو رہے ہوں گے. ہاتھ پہ پانی ڈال رہے ہیں سیدھے ہاتھ پر، خدا اندہ متعال میرے نام اعمال کو سیدھے ہاتھ میں قرار دے دے، اس کو الٹے ہاتھ میں قرار نہ دے. الٹے ہاتھ پہ پانی ڈال رہے ہیں، خدایا میرے نام اعمال میں میرے حساب کو آسان کر دے. پاؤں پہ آپ مسا کر رہے ہیں تو خدا اندہ متعال مجھے پل صراط پر چلنے میں ثابت قدم فرما دے. ہر چیز قیامت کی. تو وہ کیوں چاہتا ہے کہ بار بار ہم قیامت کو یاد کریں؟ وہ چاہتا ہے اس لیے کہ اس کو پتا ہے حکمت کے دروازے قیامت کو یاد کرنے سے کھلتے ہیں. لہٰذا یہ جو میں اور آپ 8-10 گھنٹے صبح اپنے آفیسز وغیرہ کے اندر اپنی زندگی کے اندر ایسے مشغول ہو جاتے ہیں کہ دنیا ہی دنیا رہ جاتی ہے، آخرت نہیں رہتی، یہ اس حکمت کو بھلا دینے کا سبب بنتی ہے جو ہم تھوڑی بہت یہاں بیٹھ کر حاصل کر لیتے ہیں، سید الشہداء کے اس فرش کے صدقے میں جو ہمیں مل جاتا ہے. تو ہم سید الشہداء کے فرش کے صدقے میں کچھ حاصل کرتے ہیں کیونکہ اس میں ہمیں ان حقائق کو یاد کرنے کا موقع مل جاتا ہے جن کو یاد کرنے سے حکمت ملتی ہے. پھر اس کے بعد اپنی زندگی مشغول ہو جاتے ہیں، اتنا مشغول ہو جاتے ہیں، اتنا ڈوب جاتے ہیں اس کے اندر کہ گویا یہاں کی زندگی کچھ اور وہاں کی زندگی کچھ اور. تو جو حکمت ملی بھی ہوتی ہے سب صاف ہو جاتی ہے. اچھا اب راستہ کیا ہے؟ صبح کو کام نہ کیا جائے، کوئی کاج نہ کیا جائے؟ نہیں، کام کاج کیا جائے. بہت خوبصورت روایت کل دیکھنے کو ملی، فرمایا تمہارے بدن دنیا میں رہیں اور تمہارا عقل اور تمہارا ذہن آخرت میں رہے. تمہارا بدن دنیا میں رہیں، عقل و ذہن آخرت میں رہے. بدن سے تو یہیں پہ رہنا ہے، بدن سے تو کہاں جانا ہے؟ پھر یہاں سے نکلیں گے تو انشاءاللہ آخرت میں جائیں گے اچھی جگہ کے اوپر. لیکن جب تک یہاں پر ہیں بدن یہاں پہ رکھیں، ذکر کو، فکر کو، قلب کو آخرت میں رکھیں. اس دنیا کی ہر چیز کے پیچھے آخرت کو تلاش کریں. لیجزی الذین، کیوں ایسا ہے کہ خدا سے کوئی ذرہ بھی چھپا ہوا نہیں ہے؟ کیوں؟ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تاکہ خدا جزا دے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے. اولئک لہم مغفرۃ ورزق کریم، انہی لوگوں کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے. اب دیکھیں ہمارے سامنے کتنے سادہ جملات ہیں. جن لوگوں نے ایمان لائے، انہوں نے عمل صالح انجام دیے، انہی کے لیے، ان کو جزا دینے کے لیے خدا نے پورا نظام بنایا ہے. ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے رزق کریم ہے، پاکیزہ رزق ہے. جملات سارے مبہم ہیں. ان کے لیے مغفرت ہے، مغفرت کیا ہے؟ وہاں پہنچے مغفرت ملنی ہے. جو ہم اور آپ مغفرت طلب بھی کرتے ہیں، خدایا ہمیں معاف کر دے، یہ مغفرت کیا چیز ہے؟
اس مغفرت کی کیفیت آیا ہے؟ نعوذ باللہ بلا تشبیہ، مثلا بینکوں کا رائٹ آف ہے، آج $100,000 قرضے میں تھے، وہ کل کوئی مینیجر اپنا دوست بھائی آ گیا، اس نے بھائی نکلوا دیا، یہ رائٹ آف ہے؟ یہ ہے اس میں، اور اس میں فرق صرف ایک پین کی لغزش ہے، ایک پین چلا دیا معاملہ ختم، چند کلکس کیا اور معاملہ ختم، یہ ہے مغفرت؟ یا مغفرت کچھ اور ہے؟ ہماری روح جب وہاں پہنچ رہی ہے تو کیا لے کر گئی ہے کہ اس کے لیے مغفرت انتہائی ضروری ہے، اور وہ مغفرت نصیب نہ ہو، یہ مغفرت تو پھر بڑا لفظ ہے، ایک اور لفظ بھی ہمارے پاس قرآن کریم کے اندر، فرماتے ہیں خدا جو یہ کام کریں گے، یہ کریں گے، یہ کریں گے، خدا ان کو دیکھے گا بھی نہیں، دیکھے گا تو معاملہ حل ہوگا، ورنہ دیکھے گا بھی نہیں۔ مغفرت تو چلو پھر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھائی کسی کے گناہ ہیں، اس کو معاف کر دینا ہے، یہ مغفرت ہے، وہ تو وہاں پہ ایک اور جملہ استعمال ہو رہا ہے، خدا دیکھے گا ہی نہیں۔ اچھا، یہ نہ دیکھنے کا کیا مطلب ہے؟ اور دیکھنے سے معاملہ کیسے حل ہوگا؟ کہ خدا نے متعلق فرماتا ہے یہ جو اتنے مجرم ہیں، ان کو خدا نہیں دیکھے گا، خدا ان کی طرف نظر نہیں ڈالے گا، اور وہ جو مومنین ہیں ان کو خدا دیکھے گا، اور وہ بھی لقاء اللہ سے فیضیاب ہوں گے۔ یہ سب چیزیں ہمارے لیے ابھی مبہم ہیں، ہم نہیں جانتے۔ ان کے لیے رزق کریم ہے، رزق کریم ہمارے نزدیک کیا ہے؟ رزق کریم ہمارے نزدیک چند ہزار ڈالر، یہ رزق کریم ہے، دنیا دار تو رزق کہتے ہیں نا اس کو۔ آیا خدا نے متعال بھی ان کو رزق کہتا ہے؟ چلو اگر دنیا کے اندر اس کو رزق کہے بھی، تو آخرت میں تو ڈالر نہیں چلتے ہیں، وہاں پھر کیا چل رہا ہے کہ خدا نے متعال رزق کریم کہہ رہا ہے اس کو؟ اور یہ کون سا رزق ہے جس کو صاحب کرامت خدا جیسا کریم کہہ رہا ہے، کہ وہ خود کریم ہے اور کہہ رہا ہے میں ان کو رزق کریم دوں گا؟ کیسا رزق دے گا؟ ہم آج کی دنیا میں رزق دولت کو کہتے ہیں، جس سے ہم بہت کچھ خرید سکتے ہیں۔ خدا نے متعال جب رزق دے گا تو کیا کچھ خریدا جا سکے گا وہاں پر؟ رزق کا مطلب کیا ہے؟ یہ سب چیزیں ہمارے لیے مبہم ہیں، ہم ابھی نہیں جانتے، چونکہ ہم اس دنیا کے اندر داخل نہیں ہوئے۔ اور کچھ لوگ یہاں پر رہنے والے بلا شک و شبہ ایسے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر داخل ہوئے ہوئے ہیں، اپنے ابدان کے ساتھ یہاں پر رہ رہے ہیں، اپنے قلوب کے ساتھ وہاں رہ رہے ہیں، اور وہاں کی رپورٹس لا لا کر یہاں دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رِّجْزٍ أَلِيمٌ۔ خدا نے متعال نے پہلے اچھا گروہ تذکرہ فرمایا کہ خدا نے متعال نے فرمایا ہم نے سارا نظام بنایا ہے، ذرہ بھی ہم سے دور نہیں ہے، کیوں؟ چونکہ ہم چاہتے ہیں مومنوں کو جزا دیں۔ اس کے بعد دوسرے گروہ کا بھی تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ جو ہماری نشانیوں کے اندر کوشش کرتے ہیں تاکہ ہمیں عاجز کر دیں، یعنی ثابت کریں کہ ہمیں عاجز کر لیں گے۔ یہ کون سا گروہ ہے؟ یہ اتنا احمق گروہ ہے کہ یہ دنیا میں رہتا ہے جو خدا کی ہے، زمین پہ چلتا ہے جو خدا کی ہے، بدن سے اس کو استعمال کرتا ہے جو خدا کا ہے، جان کو خرچ کرتا ہے جو خدا کی ہے، اور سارے کام کرتا ہے خدا کو بے بس کرنے کے لیے، کہ میں خدا کو بے بس کر لوں گا۔ کتنا احمق ہے یہ، اس کے ذہن کے خلیوں اور سیلز کے اندر جو جان ہے وہ بھی خدا کی دی ہوئی ہے۔ جس بیوقوف دماغ سے یہ خدا کے خلاف سازشیں سوچ رہا ہے، وہ بھی خدا کا دیا ہوا ہے، اور یہ اتنا احساس نہیں کرتا کہ یہ جو سب کچھ خدا کا دیا ہوا ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثلا 32 دانتوں کے درمیان ایک چھوٹی سی گوشت کی زبان ہے۔ بھائی یہ کسی ایک دانت کے نیچے زور سے آ گئی تو نہیں بچے گی، ہم لشکر خدا کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، اصلا ہم بھی نہیں ہیں، ہم کون ہیں اصلا؟ آیا ہم سوائے خدا کے ارادے کے کچھ اور ہیں؟ ہماری حیثیت تو اس سے زیادہ خراب ہے کہ جو ہم اپنے ذہن کے اندر سیب کا ایک درخت سوچیں، کہ وہ سیب کا درخت جو ہم اپنے ذہن کے اندر سوچتے ہیں شاید اس کا کوئی وجود ہو، ہمارا وجود خدا کے سامنے وہ بھی نہیں ہے اصلا۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں ہم خدا کو عاجز کر سکتے ہیں۔ والذین سعوا فی آیاتنا معاجزین، اور جن لوگوں نے کوشش کی ہے ہماری نشانیوں کے اندر کہ ہمیں عاجز کر دیں، اولئک لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے فرمایا خدا متعال نے بہت تکلیف دینے والا، دکھ دینے والا عذاب ہے۔ یہ جو دکھ دینے والا عذاب ہے یہ کیا ہے؟ میں عرض کر رہا ہوں مجھے تقریباً یقین ہوتا جا رہا ہے کہ ہم لوگوں کی آخرت کے بارے میں معلومات تمام تر زندگی گزر جانے کے باوجود انتہائی ناقص ہے، یعنی اتنی بھی نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ کچھ تو ہے، اتنی بھی نہیں بن پا رہی ہے۔ ہم لوگ بہت غلط سوچ رہے ہیں شاید معاد کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں۔ یہ عذاب کیا ہے؟ عذاب کس قسم کا ہے؟ چند مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صاحب ایک آدمی کو فرض کیجئے شوگر ہے اور وہ پھر بھی کوئی میٹھی چیز کھائے چلے جا رہا ہے، اب اس کو عذاب کیا ملنا ہے؟ اس کا عذاب کیا ہے؟ مثلا ڈاکٹر کوئی کہے کہ میں اگر آپ نے میٹھا کھایا تو میں آپ کو سخت سزا دوں گا، ٹھیک ہے، کیا سزا دے گا؟ مثلا آپ مریض گیا، اس کے پاس پیشنٹ گیا، اس نے کہا کہ اچھا آپ نے شوگر کھائی تھی؟ ہاں کھائی تھی. اب آپ کی فیس 1000 نہیں ہوگی، اب آپ کی فیس 5000 ہوگی، یہ آپ کی سزا ہے. ہم لوگ ایسی سزا دیتے ہیں نا، ہم لوگ جرم کے اثر کے علاوہ سزا دے رہے ہوتے ہیں. جرم کا اثر کچھ اور ہوتا ہے، سزا کچھ اور ہوتی ہے. مثلا یہ جو اس نے شوگر کھائی ہے، اس سے اس کا شوگر کا لیول بڑھ گیا ہے، یہ جرم کا اثر ہے، صحیح. اب سزا کیا ہے؟ سزا یہ کہ فیس 4000 روپے اور زیادہ ہو گئی، صحیح. ایک بچہ ہوم ورک کر کے نہیں لایا ہے، اس کو سزا کیا ملی ہے؟ اس کو سزا ملی ہے کارنر میں کھڑے ہو جاؤ. جرم کچھ اور ہے، اثر کچھ اور ہے، سزا کچھ اور ہے. خدا کے قانون میں کیسا ہے؟ جرم کچھ اور ہے، اثر کچھ اور ہے، سزا کچھ اور ہے. نہیں، جرم اور اس کا اثر وہی سزا ہے. اچھا اس میں کیا باریکی ہوئی بھائی؟ وہ اگر سزا کا اثر کچھ اور ہے اور سزا کچھ اور ہے، جرم کا اثر کچھ اور ہے، سزا کچھ اور ہے، تو اس میں کیا فرق پڑا؟ فرق یہ پڑا کہ یہ علیحدہ نہیں ہو سکتے. جس میں اثر کچھ اور ہوتا ہے، سزا کچھ اور ہوتی ہے، اس میں علیحدہ ہو سکتا ہے. مثلا شوگر کھائی، لیول بڑھ گیا، اب اس سے کہہ رہے ڈاکٹر صاحب آج سزا مت دو، تو کہتے ہیں چلو میں سزا نہیں دیتا، وہی تنخواہ فیس دے دو، 1000 روپے دے دو. اثر تو رہ گیا، ایکسٹرا سزا نہیں دی اس نے. خدا کے نظام میں ایسا نہیں ہے. یہ جو جرم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہی اثر سزا ہے، خود بخود اندر ہے، علیحدہ نہیں ہے. مثلا اگر کسی نے جھوٹ بولا ہے، اب قیامت کے دن آگ میں جلے گا. اصل مسئلہ یہ کہ ابھی بھی جل رہا ہے، نظر نہیں آ رہا ہے، قیامت کے دن نظر آئے گا. چونکہ جھوٹ کا اثر وہی سزا ہے، علیحدہ سے کوئی سزا نہیں ہے. اب یہاں پر کہ اب ایک علیحدہ سے سزا آنے والی ہے جو قیامت کے دن آئے گی، نہیں، وہ قیامت کے دن نہیں آئے گی، وہ ابھی آ رہی ہے. صرف ایک مشکل ہے، نظر نہیں آتی ہے. لہذا یہ عرفا کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے منہ سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوتے ہیں، چونکہ اندر سے ان کا وجود ابھی بھی جل رہا ہوتا ہے. مثلا ایک جگہ میں نے کسی عارف کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے لکھا کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بولتے ہیں تو شعلے نکلتے ہیں، منہ بند کرتے ہیں تو تندور کی طرح جلتے ہیں. اچھا ہمیں کیوں نہیں نظر آتے؟ ہم کسی اور طرح سے فیل کر لیتے ہیں، سمجھ نہیں آتا کیا ہوا. مثلا میں اپنی زندگی کے اندر ایک عجیب ٹینشن فیل کر رہا ہوں، فرض کر لیں کہ عجیب اضطراب ہے، پریشانی ہے، دنیا تنگ ہے، نہیں معلوم کیا ہو رہا ہے. اچھا یہ مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ہو کیا رہا ہے. کیوں؟ ابھی میری آنکھیں نہیں کھلی ہیں. اگر میری آنکھیں کھلی ہوتی تو مجھے یہ بھی سمجھ میں آ جاتا کہ یہ اچھا یہ ہو کیا رہا ہے، یہ بھی مجھے سمجھ میں آ جاتا. ابھی ہم لوگ اس حد پر آ جاتے ہیں بعض اوقات کہ ہمیں یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کچھ ہو گیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا ہو گیا. اچھا آپ کہیں گے نہیں، بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے جن کو یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا، ایک کے بعد ایک گناہ کرتے ہیں کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہاں وہ بالکل ایسا بھی ہوتا ہے، کیونکہ ان کی رسی بالکل ہی چھوٹ گئی ہے، ان کا معاملہ بالکل ہی ختم ہو گیا ہے. خدا نے متعال کہتا ہے کہ جب ہم کسی قوم پر عذاب کرنے لگتے ہیں تو فتحنا علیہم ابواب کل شے، ہر چیز کے دروازے ان کے اوپر کھول دیتے ہیں. یہاں تک کہ جب وہ موج مستی کے اندر مگن ہو جاتے ہیں، اخذناہم بغتتن، پھر اچانک ان کو پکڑ لیتے ہیں. تو ہم انسانوں کے اندر بھی دو ٹیمز ہیں، ایک وہ ٹیم ہے جو گناہ کر رہی ہے، غلطی کر رہی ہے، اسے کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے، اپنے مگن ہے، یہ بدترین ہے. ایک وہ ہے جو کچھ کر رہا ہے اور اس کو کچھ سمجھ میں بھی آ رہا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے. اور ایک وہ خوش قسمت ہے، آیت اللہ ایک ایران میں ہوتے تھے، محمد تقی جعفری نام کر کے، بہت بڑے فلسفی تھے، صاحب کشف تھے، صاحب عرفان تھے، اور کشف و عرفان میں ان کے کام کافی زیادہ تھے. تو وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ میں اپنی زوجہ کے ساتھ کسی بات کے اوپر بحث کر رہا تھا، بحث کرتے کرتے اچانک غصہ آ گیا. کہ جب اچانک مجھے غصہ آیا تو اسی وقت کشف ہوا کہ میری اس غصے کی حالت میں برزخی شکل کیسی ہے. کہ یہ اتنی وحشت ناک تھی کہ میں نے اپنی بیوی کے ہاتھ چوم کر معذرت کر لی فوراً کہ مجھے اس جانور سے نجات مل جائے جو میں اندر بن گیا ہوں اس وقت. یہ خوش قسمت ہے, اس نے پتہ نہیں انہوں نے دسیوں سال محنت کی ہوگی تب ان کو یہ ملکہ مل گیا ہے, کمال مل گیا ہے کہ ان کو اپنی بری حالت فوراً نظر آ گئی کہ خدا نے کہا دیکھ تو یہ بننے والا ہے تو سنبھل جا ابھی سے, تو فوراً سنبھل گئے کہ میں کہیں یہ جانور نہ بن جاؤں. فوراً انہوں نے معافی مانگی, اپنی حالت کو واپس اپنی شکل پہ لے کے آ گئے. ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہے, پتہ نہیں کس وقت جانور میں تبدیل ہو جائیں نعوذ باللہ, اور کئی دن تک اسی جانور کے ساتھ چلتے رہیں, اسی آگ کے ساتھ چلتے رہیں, چونکہ ہمیں تو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. پھر بعد میں ہم یہ کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, کچھ ہو رہا ہے. بہرحال وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, اور جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے وہ اس کتاب کو جو آپ پر نازل ہوئی ہے جانتے ہیں کہ حق ہے. خدا نے مطابق فرمایا اے نبی تین گروہ ہیں یہاں پر, ایک کتاب ہے جو آپ پر نازل ہوئی ہے, ایک خود آپ ہیں جس کے اوپر کتاب نازل ہوئی ہے, اور ایک اور گروہ ہے جو صاحبان علم کا ہے. ایک صاحبان علم ہے, یہ جو صاحبان علم ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہے کہ جو کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے یہ حق ہے اور یہ ہدایت دیتی ہے اس راستے کی طرف جو اللہ کا راستہ ہے, جس کو یہاں پہ کہا صراط العزیز الحمید, اس خدا کے راستے کی طرف ہدایت دیتی ہے یہ کتاب کہ جو عزیز ہے اور حمید ہے. اب یہ چند منٹ جو ہمارے پاس باقی ہیں اس میں عزیز و حمید کے بارے میں عرض کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. یہ جو کلمات آپ ان میں قرآن کریم میں بہت پڑھتے رہتے ہیں, اور چونکہ ہم لوگ بہت اسپیڈ سے پڑھنے والے ہوتے ہیں تو ہم کبھی رک کے یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, عزیز کا مطلب کیا ہے. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور مشکل یہ بھی ہے کہ اردو میں وہی لفظ استعمال ہوتا ہے کسی مطلب میں تو ہم سمجھتے ہیں اس کا مطلب وہی ہوگا. اچھا معمولاً ایسا ہوتا نہیں ہے, عربی کے معنی کچھ اور ہوتے ہیں. عزیز کے معنی کیا ہے, ہمارے یہاں عزیز کے معنی محبوب کے ہیں کہ جو پسند, جس کو پسند کیا گیا. عزیز ہر دل عزیز, فارسی میں بھی عزیز کے معنی وہی ہے جس کو پسند کیا گیا. اچھا بدقسمتی ہمارے ساتھ یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک عزت کا مفہوم خود لاتے ہیں پھر کہتے ہیں یہ عزیز ہے. مثلا ایک دولت مند کو کہتے ہیں کہ اس کے پاس عزت ہے, اب کہتے ہیں یہ عزیز ہے, یہ اور غلطی ہے. قرآن کریم میں عزیز کا مطلب کچھ اور ہے. قرآن کریم میں عزیز کا مطلب لیا جاتا ہے ایسا غالب ہونے والا جس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا, ایسا صاحب قدرت جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا اس کو کہتے ہیں عزیز. اس عزیز سے بہت مختلف ہے. ہاں یہ ہے کہ ایسا صاحب قدرت جس کے اوپر کوئی غلبہ نہیں پا سکے وہ لوگوں کی نظروں میں عزیز بے معنی محبوب ہو جاتا ہے اپنی قدرت کی وجہ سے. اس وجہ سے اردو میں عزیز کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے, لیکن اصل میں جو عربی کا لفظ عزیز ہے وہ صاحب قدرت ہے جس کے اوپر کوئی غالب نہیں ہو سکتا. بس خدا کیا ہے, خدا عزیز ہے, وہ صاحب قدرت ہے جس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا. وہ عزیز بھی ہے اور حمید بھی ہے, حمید بھی ہے, اس کی حمد بھی ہے. یعنی یہ ایسا صاحب قدرت ہے جس کی سب حمد کرتے ہیں, اور حمد کے معنی کیا تھا, سب اس کے سامنے انتہائی احترام کے ساتھ سر جھکا لیتے ہیں, تسلیم کر دیتے ہیں اپنے آپ کو. یہ خدا عزیز و حمید ہے, یہ خدا عزیز ہے, صاحب قدرت ہے, بلا غالب, اس کے اوپر کوئی غالب نہیں آ سکتا, اور یہ حمید بھی ہے, سب اس کی وجود کی عظمت کا اعتراف کرتے ہوئے اس کے سامنے سر جھکاتے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے, کتاب کیسی ہے, یہ کتاب عزیز حمید کے راستے پر ہدایت دیتی ہے. یعنی کیا مطلب, عزیز حمید کے راستے پر ہدایت دیتی ہے, معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں. مثلا اگر کوئی ہم سے کہے کہ مثلا یہ فلاں آدمی کے راستے پر ہدایت دیتی ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی اس راستے پر چلے گا تو اس آدمی کے گھر میں پہنچ جائے گا. یہ عزیز حمید کے راستے پر ہدایت دیتی ہے, کیا مطلب, آخر میں اللہ کا گھر آئے گا؟ نہیں, آخر میں اللہ کا گھر نہیں آئے گا, آخر میں خود خدا ہے, اس کا گھر نہیں ہے, خود وہ ہے. یعنی اگر کوئی اس راستے پر چلا تو اس کے اندر عزیز و حمید کی صفتیں آنا شروع ہو جائیں گی, پھر وہ خود عزیز کی عزت کا مظہر بن جائے گا, پھر وہ حمید کی حمد کا مظہر بن جائے گا. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا اسی لیے نبی کا نام یہ نام ہے, کہ وہ اس راستے کے اوپر اتنی آگے تک گئے ہیں کہ اس عزیز حمید کی ہر چیز ان کے نصیب میں تھی، ہر چیز ان کے پاس تھی. آپ اور میں بھی ایسے ہیں. اگر میں اور آپ اس عزیز حمید کے راستے پر چلنے کے لیے، جو کتاب اس راستے پر ہدایت دیتی ہے اور صاحبان علم اس کی گواہی دے رہے ہیں، صاحبان علم جانتے ہیں کہ یہ کتاب اس راستے پر چلاتی ہے جو عزیز حمید کا راستہ ہے، تو اگر میں اور آپ اس کتاب کے راستے پر چل نکلے اور اس کا طریقہ کار یہ کہ ایک آیت پڑھیں اور اپنے آپ سے پوچھیں میں اس پہ عمل کرتا ہوں یا نہیں کرتا، عمل کا راستہ یہ ہے کتاب پر. ہر آیت کو پڑھ کے پوچھیں اس پہ مجھے عمل، اس پہ عمل کرتا ہوں، اس پہ مجھے یقین ہے. اگر علم کے بارے میں ہے تو پوچھیں مجھے یقین ہے یا نہیں ہے. اگر عمل کے بارے میں ہے تو پوچھیں مجھے عمل کیا اس پہ یا نہیں کیا. اگر جزا کے بارے میں ہے تو خدا سے طلب کریں، خدا یہ جزا مجھے بھی دے دیں. اگر سزا کے بارے میں ہے تو خدا سے کہیں خدا مجھے اس سزا سے بچا لے. یہ قرآن پر عمل کا طریقہ کار ہوگا. تو یہ قرآن کریم اس صراط عزیز حمید کے اوپر ہدایت دیتا ہے، جو اس راستے پر چلے گا وہ عزیز ہو جائے گا، اس کے اوپر کوئی غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا اور وہ حمید ہو جائے گا، لوگ اس کے سامنے سر جھکا دیں گے. قبول ہے کہ سید الشہداء عزیز حمید کا مظہر ہے؟ قبول ہے کہ سید الشہداء عزیز حمید کا مظہر ہے؟ عزت بھی ہے، حمد بھی ہے. 1400 سال گزر گئے، لوگ یا حسین کر رہے ہیں، یہ حمد ہے. یہ سید الشہداء کی اس مظہر خدا ہونے کے ناطے حمد ہو رہی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، ایسے لوگ جن کا کوئی نسلی لسانی تعلق نہیں ہے وہ سید الشہداء کے نام پہ مر رہے ہیں اور نام لے لے کے قربان ہو رہے ہیں، اپنی زندگیوں کو ترک کرتے ہیں، دور دراز کے سفر کرتے ہیں، سید الشہداء کی خاک تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ عزیز ہے، لاکھ دنیا اب حسین کا نام دبائے، اب سید الشہداء کا نام دبنے والا نہیں ہے، اب بلند ہو گیا. اور یہ کہ سید الشہداء کا نام دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہا ہے، شاید اس بات کی علامت ہے کہ اب سید و سردار نے تشریف لانا ہے، اب حجتیں پوری ہو گئی ہیں. دنیا میں رہنے والا کوئی انسان ذرا سا بھی اگر خبر رکھنے والا تھا، اب اس کو پتہ چل گیا ہے حسین کا نام کیا ہے. کہیں نہ کہیں سید الشہداء کا نام دنیا کے اندر منعقص ہو گیا. اب کیا چاہیے ہمیں؟ زمین میں ظلم پھیل گیا ہے، اللہ کی حجتیں پوری ہو گئی ہیں، اب کیا چاہیے؟ اب وہ سید السردار تشریف لائیں، کب لائیں گے تشریف؟ شاید دعا میں کمی ہے ہماری، شاید ہمارے پکارنے میں کمی ہے، شاید یہ جو ہم دعائے فرج پڑھ رہے ہیں اس کو اتنی جذبے سے نہیں پڑھ رہے، شاید ہماری طلب کے اندر کمی ہے. بہت یہ لوگ کہتے ہیں آگے کیسے ہو سکتا ہے کہ مولا کے 40 کروڑ پکارنے والے ہوں اور مولا نہ آئے؟ نہیں ہو سکتا تھا یہ. اس کا مطلب ہماری پکار کے اندر ابھی کمی ہے، ہم دل سے نہیں پکار پا رہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شاید ہمیں سید الشہداء کا سہارا لینا چاہیے. یعنی یوں لگتا ہے کہ اس وارث حسین تک پہنچنے کے لیے خود حسین کا سہارا لینا پڑے گا. کبھی آپ تنہائی میں ہوں، کبھی آپ مصائب کے اندر ہوں، اپنے مولا سے کہیں کہ مولا آپ کو سید الشہداء کا واسطہ، اب تشریف لے آئیے. کتنے لوگ آپ کو ندا دے رہے ہیں، ان کے ندا میں شاید سچائی نہیں ہے، اس کی بھی توفیق آپ ہی سے طلب کریں گے. ہمارے پاس بہت روایتیں موجود ہیں جس کے اندر وقت کے امام کا وجود ایسا غمگین وجود نظر آتا ہے جو اپنے جد امجد کی غم میں ڈوبا ہوا ہے، گوئے وہ پردہ غیبت میں ہیں لیکن اپنے جد امجد کی یاد میں گریہ کرنے والے، مسلسل ان کی یاد میں رہنے والے. اور میں بار بار یہ سوچتا ہوں، ہمارے لیے کربلا کا واقعہ 1400 سال پہلے کا واقعہ ہے، امام زمانہ کے لیے 1400 سال پہلے کا واقعہ نہیں ہے، ان کے لیے تو کل کا واقعہ ہے. اگر کل میرے کسی عزیز کا انتقال ہوا ہو تو میرا دل کا زخم ابھی ہرا ہے، اور سید السردار کے لیے 1400 سال کا وقت نہیں گزرا ہے. لہذا یہ منظر ہم نے کتاب میں پڑھا ہے کہ سید الشہداء کی حلقوں میں مبارک کے اوپر خنجر چل رہا تھا، امام زمانہ ہر لحظے دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے کوئی دوری نہیں ہے اس معاملے کے اندر. لہذا صراحت کے ساتھ ارشاد فرماتے ہیں زیارت ناحیہ کے اندر کہ اے میرے جد امجد، میں آپ کی یاد میں خون کے آنسو بہاتا ہوں،
کوئی 1400 سال کے بعد تھوڑی خون کے آنسو بہاتا ہے. خون کے آنسو وہ بہاتا ہے جس کے سامنے بار بار رو رہا ہے. یہ منظر ان کے لیے 1400 سال کی دوری نہیں ہے, ان کے لیے تو آج ہی کا منظر ہے. اور اگر اس زیارت کے بعد جملات کو انسان دہرائے تو مولا کی شدت غم کو احساس کرتا ہے. فرماتے ہیں سلام ہو ان خواتین پر جن کے سامنے زلزلہ خون میں نہا کر آ گیا, سلام ہو ان خواتین پر جو سید الشہداء کی لاشیں کی طرف نوحہ کرتے ہوئے پڑی. اور ایک موقع پر فرماتے ہیں سلام ہو ان خواتین پر جن کو بے کشا ہوا ہماریوں کے اوپر بٹھایا گیا. سلام ہو سر اقدس پر کے جھولے دے کے اوپر تلاوت قرآن کریم کر رہا تھا.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ان کی نورانیت سے دلوں کو منور فرما. اے پاک پروردگار ماہ مبارک رمضان ہے, فضیلتوں کا مہینہ ہے. پاک پروردگار مغفرت اور رحمت کا مہینہ ہے. تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اور ہمارے مرحومین کے تمام گناہان صغیرہ و کبیرہ کی مغفرت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تو نے جو اپنے بہترین بندوں کو جزائے نصیب فرمائی ماہ مبارک رمضان میں, اس جزا میں سے ہمیں بھی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, علم و حکمت جو تو نے اپنے خاص بندوں کو عنایت فرمائی ہے, پاک پروردگار اس علم و حکمت میں سے ہمیں بھی نصیب فرما. اے پاک پروردگار تیرے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, بالاخص سید الشہداء کے چاہنے والے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں, ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, سید و سردار مولا اور آقا امام آخر الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہمیں اور ہماری نسلوں کو ان کے بہترین اعوان و انصار میں قرار فرما. اے پاک پروردگار تو ان کے دوستوں کی تعداد میں اضافہ فرما, ان کے دشمنوں کو نیست و نابود فرما. اے پاک پروردگار اس دنیا سے زندگی کا اختتام ان کی راہ میں شہادت قرار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
محمد صلی اللہ علیہ وسلم.